فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد۔ خدا تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ہم انسانوں کو مغفرت کے حصول کے لیے، کامیابیوں کے حصول کے لیے مختلف موقع فراہم کیے۔ کچھ موقع ایسے ہیں جو زندگی میں ایک دفعہ آتے ہیں، کچھ موقع سال میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ شب جمعہ وہ موقع ہے جو ہر ہفتے آتا ہے، یہ خدا و تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ایک شب نصیب فرمائی ہے۔ مناسبت شہداء کی ہے، وہ شہداء جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، اور ایام کائنات کی مقدس ترین ہستی کے نام سے منسوب ہے، بی بی ام الائمہ، بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب ہے۔ اس موقع پر خدا کے حضور مغفرت کی طلب کے لیے، ان شہداء کے مقامات کی مزید بلندی کے لیے، خاندان عصمت و طہارت کے نزدیک ادا احترام کے لیے، ظہور امام نے تعجیل کے لیے، انشاءاللہ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ شہادت کی سعادت کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد۔ نے ہمیں جس عقل و شعور سے نوازا ہے، اس عقل و شعور کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ حقائق کو کشف کریں، چاہتا ہے کہ ہم بے خبری کی زندگی نہ گزاریں، ہم باشعور ہوں۔ اور یہ شعور صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے، ہمارا نقصان کس چیز میں ہے، کتنا پیسہ کما لیں گے، کتنے گھر بنا لیں گے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ایسی ہوئیں جن کو فنا نصیب ہونا ہے، ان کا شعور بھی کوئی اعلیٰ شعور نہیں بنے۔ پھر خود انسان کے اندر معلوم کی درجے کی مناسبت سے فضیلت دلوائے۔ اگر میرے پاس علم دولت کا ہے تو جو دولت کا مقام اللہ کے نزدیک ہے، اس سے زیادہ علم، اس کا علم اس سے زیادہ مقام مجھے نہیں دلائے گا۔ اگر میرے پاس علم قرآن کا ہے تو
قرآن کریم کی جو منزلت ہے اس کے حساب سے یہ علم مجھے مقام دلائے. جو خدا کا چاہتا ہے کہ ہم شعور حاصل کریں, کس چیز کا شعور حاصل کریں, کس چیز کی معرفت حاصل کریں. وہ چاہتے ہیں ہم کائنات کو پہچانتے ہوں. ہم سب سے اہم جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم زندگی کو پہچانتے ہیں. حیات کسی کہتے ہیں, موت کسی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم میں روایات کے اندر اتنا ذکر موت کا ہے, اتنا ذکر موت کا ہے, موت کی یاد کے اثرات کا ہے. تو یہ سب کیوں ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ مثلاً غلط فہمی کے انداز میں جو ہم عوام سوچتے ہیں معاملات, ایک خدا تعالیٰ ہمیں خوفزدہ رکھنا چاہتا ہے. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے شجاعت کو فضیلت قرار دی, خوفزدہ ہونا فضیلت نہیں ہے. خدا اپنے چاہنے والوں کو شجاع دیکھنا چاہتا ہے, بہادر دیکھنا چاہتا ہے, نڈر دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ اتنا ذکر کروائے موت کا, اور اس موت کے ذکر کے پیچھے یہ چاہتا ہو کہ ہم خوفزدہ رہیں. یہ منفی صفت ہے, یہ صفت مثبت نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ کے نظام میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہو سکتی. اگر خدا تعالیٰ ایک طرف سے فرماتے ہیں شجاعت فضیلت رکھتی ہے, اور اشجع الناس من غلب ہوا روایتوں کے اندر شجاع ترین شخص کو بیان کیا گیا ہے, اس کو فضیلت قرار دیا گیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خدا ایک طرف سے دین میں شجاعت کو فضیلت قرار دے, دوسری طرف سے موت کے ذکر کو کثرت سے کروائے, اور پھر موت کے ذکر کا اثر خوفزدہ ہونا ہو؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے یا تو ہم موت کو نہیں سمجھ پا رہے, یا جو موت کا ذکر وہ کہتا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ ہم موت کو نہیں سمجھ پا رہے. اب ظاہر ہے کہ جب انسان موت کو نہیں سمجھ پائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حیات کو بھی نہیں سمجھ پایا, کیونکہ یہ جو اجداد ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کی شناخت کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے ہیں. اگر کسی کو پتا ہو کہ نورانیت کیا ہے تو وہ جان پائے گا کہ اندھیرا کسے کہتے ہیں. کسی کو پتا ہو اندھیرا کسے کہتے ہیں تو اس کو نورانیت سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. وجود پتا ہو تو عدم سمجھ میں آتا ہے, عدم پتا ہو تو وجود سمجھ میں آتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے حیات پتا ہے تو اسے موت فوراً سمجھ میں آئے گی. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص موت نہیں سمجھ پایا, اس کا مطلب میں حیات بھی نہیں سمجھ پایا. اور یہ جو بہت بڑا فرق عام انسانوں اور شہداء کے اندر ہے وہ اس کی معرفت کا. شہداء حیات سمجھ پائے, حیات کسی کے لیے, چونکہ حیات سمجھ پائے تو وہ ممات بھی سمجھ پائے, موت کسی کے لیے, کیونکہ وہ حیات کو سمجھے پھر وہ موت کو سمجھے. تو موت کی طلب ان کے لیے مشقت نہیں بنے. موت کی طلب نہ تنہا یہ کہ مشقت نہیں بنی بلکہ آرزو بن گئی. اور مولا ابن مومنین کی طرح فرمایا کہ میں موت کی آرزو میں زندگی گزارتا ہوں, جیسے کوئی پیاسا پانی کی طلب میں زندگی گزارتا ہے. مولا ابن مومنین اور ان کی اولاد طاہرہ پر درود بھیج محمد کوئی اگر چاہے کہ حیات کو سمجھے تو کیسے سمجھے؟ ہم لوگ چاہیں کہ زندگی کو سمجھے, حیات سمجھے تو کیسے سمجھے؟ میں مجھے بتایا گیا کہ گزشتہ تین دروس مولانا نے برزخ اور حیات ابدی کے بارے میں ارشاد فرمایا, بالکل اسی کے تسلسل میں رہتے ہوئے. خدا تعالیٰ نے جو پاکیزہ ترین وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں وہ دنیا کے بارے میں نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے جو اہم ترین وعدے کیے ہیں وہ آخرت کے بارے میں کیے, اور ان وعدوں میں سے ایک وعدہ وہ ہے جو اس میں سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فرمایا جو بھی عمل صالح انجام دے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اور وہ صاحب ایمان ہو, تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی نصیب کریں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. یہ جو جملہ ہے اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پاکیزہ زندگی اجر میں دیں گے، عربی میں اجر کا لفظ نہیں لکھا ہوا، جو بھی ہمارے صالح انجام دے گا نہیں لکھا، اس کا اجر یہ ہوگا، اجر بعد والی آیت میں آیا ہوا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ان کو جزا دیں گے، وہ بعد کی آیت میں آیا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہے جو بھی ہمارے صالح انجام دے گا وہ، اور وہ مومن ہوگا، تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی نصیب کریں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خدا کہتا ہم اجر میں دیں گے تو امکان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دے، موت کے بعد دے، لیکن اگر خدا نے فرمایا جو بھی ہمارے صالح انجام دے اور وہ صاحب ایمان ہو تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اسی پاکیزہ زندگی میں زندہ ہیں، نہ کہ مرنے کے بعد حاصل کریں گے. یہ قابل تصور نہیں ہے کہ خدا متعال معصومین علیہ السلام کو، اولیاء کو، اوصیاء کو زندگی دے دنیا کی جو پاکیزہ نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اب ایک طرف سے فرما چکا ہے کہ رجس ان تک نہیں پہنچ سکتی، تو کیا دنیا میں نعوذ باللہ پاکیزہ زندگی سے دور رکھے؟ پھر پاکیزہ زندگی یہیں پہ نصیب کرے گا. ہاں اس پاکیزہ زندگی کی یہاں پہ کچھ محدودیت ہوگی، جب مر جائیں گے تو دنیا کی محدودیت ختم ہو جائے گی، وہ پاکیزہ زندگی وسیع ہو جائے گی. آپ اور میں کیا کوشش کریں؟ ہم اور آپ کوشش کریں اس پاکیزہ زندگی کو اسی دنیا کے اندر ڈھونڈنے، کیونکہ اس کا آغاز یہیں پہ ہونا چاہیے. بھائی یہ جو لکھا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور وہ صاحب ایمان ہو، دنیا میں ہو یا بعد میں ہو، یہاں چاہیے. مرنے کے بعد تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں تو ابو سفیان کو بھی ایمان لانا پڑے گا. مرنے کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کون دیوانہ انکار کر سکتا ہے کہ خدا ہے؟ مرنے کے بعد کون دیوانہ قیامت کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تا دیوانہ نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد تو سب نے ایمان لانا ہے، عمل صالح ہی کر سکتا ہے، کفر کہاں کر سکتا ہے کوئی وہاں؟ تو یہاں پہ کرنا ہے ہم نے. اس کا مطلب کیا ہے عزان محترم؟ اس کا مطلب یہ اپنی زندگیوں کو ٹٹو لیں، ہمیں پاکیزہ زندگی ملی یا نہیں ملی. اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی چلو مرنے کے بعد پاکیزہ زندگی ملتی ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، نہ وہاں پہ جھوٹ کا امکان ہے، نہ وہاں پہ منافقت کا امکان ہے، نہ وہاں پہ دھوکے کا امکان ہے، تو پاکیزہ زندگی ہو جائے گی. یہاں پہ رہتے ہوئے پاکیزہ زندگی کیسے آئے گی؟ اور اگر وہ پاکیزہ زندگی یہاں نظر نہیں آ رہی تو یہ کیسے اطمینان کریں گے وہاں وہ پاکیزہ زندگی نصیب ہونے والی ہے؟ اس کا کچھ نہ کچھ درجہ تو یہاں پہ شروع ہونا چاہیے. اس پاکیزہ زندگی کو کیسے تعریف کریں جو یہیں پہ شروع ہو جانی چاہیے، پھر آخرت میں وہ پاکیزہ زندگی وسیع ہو جائے گی اور زیادہ وسعت حاصل کرے گی. چونکہ مناسبت شہداء کی ہے، میں شہداء کی حیات طیبہ پہ رکھتے ہوئے چند مفاہیم کو سیکھنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ بہت خوبصورت دور میں زندگی گزار رہے ہیں. جیسے کہ رہبر معظم نے، مختلف لوگوں نے بیان فرمایا، ہم ایام اللہ میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایام اللہ ہیں. ایام اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام خمینی نے جس دن انقلاب رونما ہوا اس کو یوم اللہ تعبیر کیا، یوم اللہ، جس دن اللہ کے بتائے ہوئے اہداف پورے ہونے لگیں وہ دن یوم اللہ ہوتا ہے. وہ دن یوم اللہ ہے جس دن خدا کے اہداف پورے ہو رہے ہیں. ایک دفعہ ہم لوگوں کے بیان کے ہوئے اہداف ہوتے ہیں، مثلاً میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے، یہ پورے ہو گئے، اس میں کیا ہوا؟ نہ ہمیں بقا، نہ ہمارے کاموں کو بقا، نہ ہماری کیوے کو بقا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، سورہ نحل کی آئے کریمہ جس میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن آیا، اس سے پہلی والی آیت میں یہ آیت، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. ایام اللہ کون سے ہیں؟ ایام اللہ وہ ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں،
جو خدا کے اہداف کو پورے کرے. خدا کے اہداف پورے ہوں گے ان کو خدا نے یوم اللہ تعبیر کیا, وہ باقی رہنے والے ہیں. اس آئے کریمہ کے آگے لکھا کہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, جو لوگ صبر کریں گے ہم ان کو اجر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تینوں چیزوں کو جمع کرتے ہیں, جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. صبر کرنے والوں کو جزا دیں گے, جو عمل صالح کرے گا, مرد ہو یا عورت, صاحب ایمان ہو, اسے حیات طیبہ دیں گے. یہ تسلسل آ گیا سورہ نحل کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے؟ حیات طیبہ وہ حیات ہے جو ہمارے لیے نہیں ہے, حیات طیبہ وہ حیات ہے جو خدا کے لیے گزر رہی ہے. جب بھی میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی صرف ہمارے لیے گزر رہی ہے, اس کا مطلب یہ حیات طیبہ نہیں ہے. ما عندکم ینفد, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بالکل مقابلے میں وہ ہے جو خدا کے پاس ہے, وما عند اللہ باق, جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں کیا ڈھونڈے؟ یہ ڈھونڈو کہ ہم نے بھیجا کیا ہے. بما قدمت ایدیہم, خدا تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو موت کا خوف لگا رہتا ہے, موت سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ بما قدمت ایدیہم, چونکہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ اچھا نہیں ہے, جو آگے بھیجا ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو اگر میں چاہوں کہ بھائی میں اب مثلاً 2020 میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ بھائی میری زندگی پاکیزہ زندگی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی, اگر میرے پاس اتنا شعور ہے کہ میں اپنے عمل کو دیکھ لوں کہ صالح ہے یا نہیں ہے, تو وہیں سے سمجھ میں آ جائے گا بھائی اگر میرا عمل صالح ہوگا تو پاکیزہ زندگی آئے گی. چلو کوئی کہے کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں نے جو کام کیا وہ صالح تھا یا نہیں تھا, تو پھر اس پچھلی آیت کو دیکھ لو, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. دیکھو تمہاری زندگی اپنے لیے گزر رہی ہے دوسروں کے لیے گزر رہی ہے؟ اگر زندگی دوسروں کے لیے گزر رہی ہے کیا مطلب؟ یعنی خدا کے فرمان کے تحت گزر رہی ہے, یہ پاکیزہ زندگی, یہ عمل صالح. اب میں چاہوں کہ خدا کے فرمان کے تحت زندگی گزاروں تو مجھے کیا نصیب ہونا چاہیے, بالکل پن پوائنٹ کیا نصیب ہونا چاہیے تاکہ میرے لیے کوئی دھوکہ نہ رہے, میرے لیے کوئی ابہام نہ رہے. خدا کا دین ہمیں ابہام میں نہیں رکھنا چاہے گا. ہاں کچھ جگہیں ہیں جہاں پر ہم لوگ اپنی محدودیت کی وجہ سے کلیئر نہیں ہو پائیں گے, لیکن خدا کا دین تو واضح رہے گا. تو چند پوائنٹس بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج. جیسے پاکیزہ زندگی شروع ہوگی کیا ہوگا؟ سورہ نحل کی آیت کریمہ دوبارہ ریفر کرتا ہوں, جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا, صبر کرنے والوں کو اجر دے گا, جو عمل صالح کرے گا اسے پاکیزہ زندگی دے گا. آپ کی زندگی میں صبر بڑھے گا, صبر کے بغیر یہ مرحلہ نصیب نہیں ہونے والا. خدا متعال نے اتنا صبر کے اوپر تاکید کی, اتنا صبر کے اوپر تاکید کی, مفہوم کیا ہے اس کا؟ آپ تصور کریں, انسان سوچتا ہے کہ بھائی انسان خاص مرحلے کے اندر خاص جملات ادا کرتا ہے. عاقل انسان ہر وقت ہر چیز نہیں کہتا, عقل مند بہت سوچ سمجھ کی بات کرتا ہے. خاص مرحلے میں خاص جملات کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب ذرا تصور کریں, سید الشہداء آخری لمحات میں جب اپنی بہن سے الوداع کرنے آئے, اس سے بڑھ کے کوئی اہم وقت ہوگا؟ ختم ہو گیا سب, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا؟ اس وقت کیا فرمایا اپنی بہن کو؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان آئے کریمہ کو ملائیں, اہل بیت کی تعلیمات کو ملائیں, خود بخود ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, صبر چاہیے. یہ صبر کتنا چاہیے؟ ہر جگہ سے شروع کر سکتے ہیں آپ صبر کو. بھائی آپ صبح نماز کے لیے اٹھیں گے, یہ بھی صبر ہے. کسی کے لیے شوق ہوگا, کسی کے لیے مشکل ہوگی. کوئی شوق سے اٹھے گا, اتنے شوق سے اٹھے گا کہ اگر نہ اٹھے تو اپنے آپ کو محروم سمجھے گا, اپنے آپ کو عذاب میں سمجھے گا، کوئی شوق سے نہیں اٹھے گا، سختی سے اٹھے گا. اب یہیں سے ایک معنی میں صبر یہیں سے شروع ہو جائے گا کہ بھئی اس نے صبر کیا یا نہیں کیا، چلو سختی بھی تھی صبر کیا یا نہیں کیا. بس یہاں سے آپ شروع کریں پھر کہیں تک لیتے چلے جائیں. خدا متعالیٰ کا دین ہم سے صبر ڈیمانڈ کرے گا. کبھی حلال اور حرام کے مقابلے میں حرام کمائی میں صبر لے کے آئے گا. اور جیسا کہ خدا متعالیٰ نے کہا کہ تم اس یقین پر پہنچ جاؤ کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. چونکہ میں خود ایک خاص حالت سے گزر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں آپ کے سامنے کس طریقے سے اپنی حالت سے ہٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کروں. زندگی میں صبر ہمیشہ چلتا رہے گا. اگر درجات بڑھانے ہیں ہمیں تو ہمیں اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ آپ کو اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے چیزیں کلیئر ہیں، یہ کلیئر نہیں ہے ہمارے لیے. جب انسان بہت سختی میں آتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کلیئر ہے، یہ کلیئر نہیں ہے. مثلاً ابھی آپ میں مثلاً دیکھتے ہیں ہمارا بدن صحیح ہے، صحیح سالم ہے. اچھا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی شخص صحیح سالم ہوتا ہے، اپنا ٹیسٹ کراتا ہے، بعد میں نعوذ باللہ پتہ چلتا ہے کہ فنا بیماری ہے. تو ابھی ٹیسٹ کے اعلان ہونے سے پہلے تک آپ نے صحت کا معیار کیا قرار دیا تھا؟ وہ تو تھا ابھی بھی. اور دو منٹ کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ بیماری ہے تو پتہ چلا وہ جتنے آپ نے صحت کے معیار بنائے تھے وہ سب کے سب غلط تھے. آدمی تو مرنے والا ہے، آدمی تو جا رہا ہے. اچھا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہم مومن ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہم صابر ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کامل ہیں. اگر ہم اس مقام کے اوپر پہنچ جائیں جو وہ کریٹیکل جگہیں ہیں، تو پھر شاید ہمیں سمجھنے کا موقع ملے کہ بھئی یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اس میں بہت گنجائش باقی ہے، ابھی اس میں بہت مقامات باقی ہیں. ابھی یہ جو شہداء جن کے اوپر میں اور آپ فخر کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنتوں سے اس وضو اور کلیئرٹی کو حاصل کر لیا تھا. یہ جو مثلاً ہم شہید قاسم سلیمانی کو لیے ہوئے ہیں اس وقت، الحمدللہ رب العالمین، خدا متعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے مکتب کے اندر ایسے جری، بہادر، عارف، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے خلق کیے. خدا متعالیٰ رہبر معظم ایک موقع پر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے جیسوں سے ہمیں شفاعت ملے گی. یہ بھائی کس کلیئرٹی پر پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ، کس وضوح کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، کتنی روشنائی کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ. یہ جو ہم لوگوں کی زندگی ہے، اگر معرفت میں اور وضو اور روشنی میں اس درجے پر پہنچے، حیات طیبہ ہے، پھر حیات طیبہ ہے. تو میں اور آپ کیا کوشش کریں؟ کوشش کریں ہم لوگ روشنائی تک پہنچیں، کسی طریقے سے کلیئرٹی تک پہنچیں. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے امتحانات میں خوش رہنے کی کوشش کریں، سختیوں میں، تھوڑی سی سختیوں میں خوش رہنے کی کوشش کریں. کس بات پہ سختیوں میں خوش رہیں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو ایک بات فوراً سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ کو اور مجھے حیات طیبہ چاہیے، ہمیں کچھ سختیوں سے گزرنا پڑے گا، ان سختیوں پہ صبر دکھانا ہوگا. اس صبر اور اس سختی کے نتیجے میں خدا نے متعلق کلیئرٹی دے گا، ایک وضوح نصیب کرے گا. وہ وضوح اور وہ کلیئرٹی اطمینان دے گی، سکون دے گی. یہ سکون و اطمینان اس پاکیزہ زندگی کی جھلک بنے گی. ہمارے پاس عجیب واقعات موجود ہیں، عجیب روایات موجود ہیں، شاید مناسبت تھوڑی سی بن رہی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. فرانس میں کہیں شاید کوئی ٹیسٹ ہوا جس میں ان لوگوں نے تقریباً 150 افراد کو میرے خیال میں ایک تجربے سے گزارا، جس میں سمجھ لیں کہ منٹ دو منٹ کے لیے گویا موت کسی حالت حاصل ہوئی. اس کے بعد ان لوگوں کی تجربات کو انہوں نے ضبط کیا اور نقل کیا، بیان کیا، تو مثلاً اس میں سے شاید 80 افراد نے اس ٹائپ کا تجربہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جب ہم مر گئے تو ہمیں دو افراد لے کے چلے، لائٹ، بلو لائٹ تھی، نیلی روشنی کے اندر وہ لے کے چلے اور ایک جگہ تک پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم اس نیلی روشنی میں چل رہے تھے تو ایسا سکون تھا کہ جو ہم نے زندگی میں کبھی کسی چیز کے اندر حاصل نہیں کیا، اور ہمیں معلوم تھا کہ اس کے بعد جو دروازہ پہنچنے والے ہیں، جگہ پہنچنے والے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے بہت زیادہ ہے. تو مثلاً تقریباً 80 افراد نے اس نیلی روشنائی اور سکون کو اپنے تجربے کے اندر بیان کیا. بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جیسے یہ کہا گیا کہ اس کے ابھی وقت نہیں ہے، واپس بھیج دیے گئے. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے حیات بعد از مرگ کا تجربہ کیا ہے، روایات کے اندر بھی ہیں، واقعات کے اندر بھی ہیں. تو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کو ٹٹولیں، اپنی زندگی کو ڈھونڈیں. اس زندگی کے اندر مشکلات، مشقتیں، آزمائشیں، اس کے اوپر صبر، صبر کے نتیجے میں سکون، اور سکون کے نتیجے میں معرفت، اور اس معرفت کے بعد ایک کے بعد ایک مرحلہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. کبھی بھی اللہ سے دعا نہ کریں کہ خدا مشکل میں نہ ڈالے، کبھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے. اگر مشکل میں ڈلنا بند ہو گئے تو ہماری ترقی بند ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکے گا. خدا تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں اس کے وعدے دیے ہیں کہ نہیں، مشکل میں جانا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ سے لے کر نہیں معلوم کتنی آیات تک، تو یہ سب اسی طریقے سے رہے گا. یہ الحمدللہ یہ جو شہداء ہمارے پاس ہیں، ان لوگوں نے زندگی کی ان تمام چھوٹی موٹی سختیوں کو جن کو ہم سختی سمجھتے ہیں برداشت کر لیا، یہ اس سے گزر گئے. پھر یہ جو سختیاں جن کو ہم سختی کہتے ہیں، یہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے نا. مثلاً ہم لوگ سردی کو سختی کہیں گے، گرمی کو سختی کہیں گے، بھوک کو سختی کہیں گے، پیسے ہونے نہ ہونے کو سختی کہیں گے، بیماری کو سختی کہیں گے، یہ سختیاں تو خیر کچھ بھی نہیں ہیں. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ تعلقات کا آتا ہے. تعلقات میں سختی، تعلقات کے امتحان میں سختی ہم سب جانتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت کی زندگی میں جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں معیار کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. چند نکات صرف، بلکہ اب تقریباً آپ کا وقت شاید اختتام پر ہو، ایک دو نکات اضافہ کروں گا اس چیپٹر میں کہ معرفت کو اضافہ کرنے کے لیے ہمیں کن پوائنٹس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، تاکہ انشاءاللہ ان مراحل میں خدا ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. واجل فرج. ایک دفعہ کوئی شخص جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، مثلا شہید، اس طرح شہید ہوا، اس طرح شہید ہوا، اور ڈر جاتا ہے، وہ تو میدان سے باہر آ گیا. ایک دفعہ کوئی شخص ڈر جاتا ہے، کہتے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ایک آدمی کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ایک آدمی کہ بچے یتیم ہو گئے، ایک آدمی کا یہ ہو گیا، ایک آدمی کا وہ ہو گیا، وہ ڈر گیا، ڈر گیا، باہر چلا گیا، باہر چلا گیا، معاملہ ختم. اس کو خدا نے متعال اپنے میدان میں دعوت کیوں دینے والا؟ جو خود باہر جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا خود دیکھے. جو شخص یہ کہے کہ نہیں، اس میدان کے اندر میں نے رہنا ہے، میں رہنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اگر صرف کوئی شخص یہ کہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اسے بھی کچھ نصیب نہیں ہونے والا. یہ میدان دیکھنے کا نہیں ہے، یہ میدان خود تجربہ کرنے کا، علم کا میدان نہیں ہے، تجربے کا میدان. جاننے کی چیز نہیں ہے، چکھنے کی چیز ہے. تو اگر کوئی یہ کہے میں شہدا کا انٹرویو کروں گا، شہدا کی ورثہ سے ملوں گا، پوچھتا ہوں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو اور مجھے خود گزرنا پڑے گا، خود گزرو، دیکھو کیا ہوا. اور یہ جو خدا متعال کا نظام ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. مثلا اگر میں آپ کے سامنے معنویت کے اوپر درس دیتا رہوں، مجھے معنویت مل جائے گی کیا؟ آپ مجھے درس سنتے رہیے تو کیا معنویت مل جائے گی؟ نہیں. میں آپ کو تفسیر قرآن سکھاتا رہوں تو قرآن کی نورانیت مل جائے گی؟ نہیں. ایک دفعہ آپ اور میں قرآن کریم سیکھیں گے اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے اب قرآن کی نورانیت ملے گی. ایک دفعہ میں اور آپ سنتے ہیں بھائی معنویت یہ ہے معنویت وہ ہے خدا کی یاد یہ کرتی ہے خدا کی یاد یہ کرتی ہے, سننے سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ آؤ میدان میں آؤ, تم بھی پکارو خدا نے مثال کو. اگر خدا نے مثال کو پکارنے سے کچھ نصیب ہوتا ہے تو تمہیں بھی نصیب ہوگا, جاننے سے تھوڑی ہوگا کرنے سے ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہے, بہت انتظار مت کریں بعد میں کریں گے مت, یہ انتظار میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کس انتظار میں زندگی گزارنی, شاید زندہ ہی نہیں ہوں گے. بھئی اگر آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہے آیت اللہ بہجت ایسے تھے, ان کے استاد محترم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی ایسے تھے, آیت اللہ بہجت کے ہم عصر علامہ محمد حسین طباطبائی ایسے تھے, آیت اللہ شہید دستغیب ایسے تھے, تو بھائی کچھ لو اس پہ عمل کرو, کچھ تو کرو, اس معنویت سے خود گزرو, اس معنویت کو خود چکھو تجربہ کرو, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ زندگی کہاں پہنچی. اب اگر ہم ان شارٹ کٹس میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بھائی نہیں میں وہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں کچھ اور کر لوں گا اس کا ثواب مل جائے گا, کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ جو شہید قاسم ہیں مثلا, کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف میدان جنگ میں شہید ہیں, معنویت عبودیت میں نہیں ہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایک آدمی شہید ہو, نہیں معلوم عراق کے ایک کونے کے اندر ایک آدمی شہید ہوتا ہے پوری دنیا کا دل ہلا ہے, یہ جنگ ہے صرف؟ یہ فوجی کمانڈر ہونے کی وجہ سے تھا؟ ہم سب کو معلوم ہے نہیں تھا. یہ کہ مثلا اجنبی ان کے غم میں رو رہے ہیں, جن کا شاید اب تک دین سے تعلق بھی اتنا اچھا نہیں تھا, وہ آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اس کے غم کے اندر, جنہوں نے کبھی شاید اس کا نام بھی نہ سنا ہو ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ بھائی آج کچھ ہوا ہے یہاں پہ. یہ کیا صرف فوجی کمانڈر ہونے کی وجہ سے؟ تو عزیزان محترم ہم سب کو پتا ہے نہیں, صرف فوجی کمانڈر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ایک معنویت ہے, یہ خلوص کا ایک اثر ہے, ایک اس کے اندر جس کو فارسی کا ایک جملہ کہتے ہیں وہ اردو میں بھی آیا, از خود گزشتگی, اپنے آپ سے گزر جانا, یہ اس کا اثر ہے. آپ کو اور مجھے جو میں نے پہلے جملے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں, زندگی اپنے لیے مت گزارو کسی اور کے لیے گزارو, اس کو کہتے ہیں از خود گزشتگی, اپنے آپ سے گزر جاؤ. جب تک زندگی کے محور ہم ہیں مزہ نہیں آئے گا ہمیں, نہ وہ حیات پاکیزہ ملے گی, نہ ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق کا تجربہ ہو. جب میں اور آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں بھائی ہم زندگی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کسی اور کے لیے, وہی جملہ جو بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں اللہ عمل کی سعادت دے دے, بھائی یہاں پہ دینے سے ملتا ہے لینے سے نہیں ملتا ہے, یہاں دینے سے ملتا ہے. جب میں اور آپ ان تجربوں سے گزریں گے, اس دینے میں مال بھی شامل ہے, اس دینے میں محبتیں بھی شامل ہیں, اس دینے کے اندر اپنے آپ کو گزرنا شامل ہے, تب کہیں جا کر خدا نے مثال کچھ نصیب کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو آپ کیا کریں اور میں کیا کروں؟ ان تجربوں کو زندگی میں گزاریں, یہ جو معنویت کی باتیں ان سے سیکھ کر آگے بڑھیں. قدیم زمانے سے ایک روایت میں نے پڑھی تھی, شاید 1985 تھا جب یہ روایت پڑھی تھی, شاید اس کی تاثیر کو نہیں سمجھ پاتا تھا لیکن بہرحال لٹ کے بیٹھ گیا تھا, اور جہاں کہیں کوئی کہتا تھا کہ ایک روایت مجھے سناؤ میں وہی روایت سنا دیتا تھا, جہاں کوئی کہتا تھا کہیں آٹوگراف میں کوئی لکھو تو میں وہ روایت لکھ دیتا تھا. ابھی تک زندگی میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں اس روایت کو پتہ نہیں مرتے تک بھی سمجھ پاؤں گا نہیں سمجھ پاؤں گا. امام نے فرمایا طلب تو نور القلب فوجدتہ فی التفکر والبکا, فرمایا کہ میں نے دل کی نورانیت چاہی تو اسے گریہ و زاری اور غور و فکر میں پایا. دل کی نورانیت, خود دل کی نورانیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اس کے نتیجے معرفت نصیب ہوتی ہے, اس کی بھی اپنے اثرات ہیں, حق اور باطل کی تشخیص ہوتی ہے, صحیح اور غلط کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے, معرفت اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ. تو عزیزان محترم لب لباب کیا ہے, دور بہت اچھا دور ہے, شہادتوں کا دور ہے, اور فارسی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شہادت کے ساتھ رشادت, رشادت کیا ہے؟ مثلا بہادری، انسان کے اندر تقویت ہو، کمال کے لیے تڑپ ہو. یہ دور ایسا دور ہے، یہ جو بزرگوار کی تصویریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، شہید قاسم سلیمانی کی، شہید ابو مہدی المہندس کی، ان لوگوں نے ہمارے سامنے اہداف بہت اونچے کر دیے، انہوں نے اہداف اونچے کر دیے، بہت بلند کر دیے. اب مثال کے طور پر میں نے عرض کیا شاید پہلے بھی کہ جب علامہ عارف حسین حسینی یہاں پہ شہید ہوئے تو علامہ عارف حسین حسینی نے لوگوں کی زندگیوں کو ہدف بلند دے دیے، بلند ہدف دے دیے. ایک دم سے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ زندگی اصلی زندگی تھی. اگر پہلے کوئی پاکستان کے اندر آشنا نہیں تھا کہ بھئی اللہ کی راہ میں مرنا کسے کہتے ہیں، شہید ہونا کسے کہتے ہیں، تو شہید کی زندگی نے اور ان کی شہادت نے ہم لوگوں کو ایک نیا ہدف دیا کہ ہاں بھئی یہ ہوتی ہے زندگی. پھر بعد میں مسلسل شہداء تشریف لاتے رہے، ان کی زندگی ان کے ذریعے سے لوگ اس احساس کو حاصل کرتے رہے. آپ نے خود اپنے سامنے، نظروں کے سامنے یہاں پر کراچی میں شہید سبط جعفر کی شہادت کو دیکھا، کیسے شہید سبط جعفر کی شہادت نے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا تھا، لوگوں کے قلوب کو ہلا دیا تھا اپنی جگہ سے. ان شہیدوں نے بہت بلند کر دیا مقام کو. وہ جو نصرت امام کے دعوے تھے، ان دعووں کو ایک حقیقی رنگ دیا ہے ایک بڑے میدان کے اندر لا کر. دیکھو نصرت امام سے کیا پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، معاملہ سال دو سال کا نہیں ہے، معاملہ دسیوں سال کا ہے. تو عزیزان محترم، مزید وقت ضائع کیے بغیر، مزید اپنے آپ کو کسی توہم ابہام کے اندر رکھے بغیر میدان عمل میں، میدان عمل میں اس معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس معنویت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس میں جو کچھ تقاضے ہیں، جو آپ کو سمجھ میں آئیں، جتنے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئیں، سب کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، مزید ٹالنے کی کوشش نہیں کریں. اگر پتہ ہے یہ چیز صحیح ہے اسے کر ڈالو، جو پتہ ہے کہ صحیح نہیں ہے اسے چھوڑ ڈالو. کیوں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے اس موقع پر بھی ان شہدا کی شہادتوں سے بصیرتیں حاصل نہیں کی تو بھائی پھر ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ جو مقابلے کے اندر ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا ہمارا، بلکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم سے سوال سخت ہوگا کہ تم تو ان شہیدوں کو جانتے تھے، تم تو ان شہادتوں کو پہچانتے تھے. تو میدان عمل کے اندر طاقت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ میدان میں باقی رہیں، اپنے عمل کو انجام دیں. وہ جو قدیم زمانے میں لوگ کہتے تھے نا، فلاں کام کر لو دنیا میں کوئی مشکل تمہارے پاس نہیں آئے گی، غلط باتیں سارے. جتنا خدا کے لیے کام کرو گے مشکلات آئیں گی، جتنا خدا کے لیے کام کرو گے چیلنج بڑھے گا. یہ خام خیالی ہے کوئی یہ کہے دنیا میں سکون ہوگا، نہیں، سکون بے معنی ہے کہ مشکل ختم ہو جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا میں مشکل ختم ہونا حق ہوتا تو امیر المومنین پہ مشکل آنی تھی پر بھائی. اگر دنیا میں مشکل ختم ہونا ہدف ہوتا، حق ہوتا، انعام ہوتا، اہل بیت اطہار پہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ پھر ہم نے مشکلات اٹھائی ہیں، مشکلات جھیلی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس مرحلے سے قطعاً گزرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، دس دفعہ، ہزار دفعہ، لاکھ دفعہ انسان شکر کرے اس نے ہمیں اہل بیت کا وجود دیا. الحمدللہ رب العالمین، ہر زندگی کے مسئلے کے لیے اہل بیت کا حل دیا ہے، ان کی ہدایت دیے، ان کی وضاحت دیے، ان کی روشنی نصیب کی. ان شہیدوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، شہادتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اور اب اتنا جب کہہ دیا ہے، اتنے نام لے لیے، بھائی یہ جو ہمارے پاس نعمت رہبر معظم کی شکل میں ہے، اس کو حساب کرنا پڑے گا، اس کو حساب کرنا پڑے گا. ایک عام عارف میں اور رہبر معظم میں بہت فرق ہے، بہت بڑا مقام ہے کوئی، اس کو ہمیں حساب کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ اور دوسرے لوگ اپنے اس عرفانی مقام کے ساتھ جس کا اثر ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا دنیا کے اوپر پڑا، عراق اس حالت میں تھا ایک دم متحد ہو گیا، ایران اس حالت میں تھا ایک دم کچھ اور ہو گیا، کفر کتنے آگے آگے جا رہا تھا کہاں چلا گیا، اس کے ساتھ یہ دونوں اور ان کے جیسے مجاہدین سید حسن نصر اللہ رہبر معظم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں. کیا ہے یہ؟ ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے اس کے اندر. ہم لوگ بہت اچھے دور سے گزر رہے ہیں الحمدللہ, خوبیوں کا دور ہے, خوبصورتیوں کا دور ہے. مشکل تو ہے لیکن ہے خوبی کے ساتھ, اور ایام منصوب ہیں کائنات کے مقدس ترین ہستی سے. اللہ اکبر, خدا انسان نے پاکیزگی اس گھرانے کے لیے قرار دی. انما یرید اللہ اس گھرانے کے لیے نازل ہوا. پروردگار عالم نے علم اس گھرانے میں قرار دیا, فضیلتیں اس گھرانے میں قرار دی. خدا نمتان نے اپنے اسرار بھی اس گھرانے میں قرار دیے. اللہ کے نبی وفات سے 6 مہینے پہلے بی بی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. بڑا عجیب جملہ ہے. اس کے بعد وہ مختلف الملائکہ, ملائکہ کی آنے کی جانے کی جگہ ہے, ملائکہ آتے جاتے ہیں. بی بی کا وجود مقدس ملائکہ کے آنے جانے کا سبب ہے. اللہ اکبر. بی بی کے مسائل میں بہت مشکلات ہیں, بیان بہت سخت ہے. بیوی بی کے مصائب کو بیان کرنا انتہائی سخت ہے. ہم لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں, آپ جانتے ہیں, کافی مدت سے پڑھ رہے ہیں, تو جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں شام غریبہ کے مصائب پڑھنا آسان ہوتا ہے, لوگ رونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سب سے سخت مصائب پڑھنا شام غریبہ ہوتا ہے, سب سے سخت مصائب شام غریبہ کے. آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھنا ہے, کیا نہیں پڑھنا ہے, کتنے حصے تک جانا ہے, کتنے حصے تک نہیں جانا. اگر کوئی بی بی کے مصائب کو ذکر کرنے کی کوشش کرے, سب سے سخت بی بی کے مصائب. کتنا علماء احتیاط کرتے ہیں اس معاملے کے اندر کہ بھائی کتنے حصے کو بیان ہونا چاہیے, کتنے حصے کو بیان نہیں ہونا چاہیے. 1400 سال گزر گئے ہیں, اسرار ابھی تک کھل رہے ہیں. اللہ نے بی بی کی ذات کو اسرار کے حالے میں رکھا ہوا ہے. جس طرح ان کا وجود مقدس اپنی برکتیں ہر صدی میں ہر نسل میں دیتا ہے, بی بی کے اسرار بھی اس طرح سے ہیں. اور ایک سر تو ہم سب کے سامنے ہے, قبر مقدس مخفی. اصلا قابل تصور نہیں ہے کہ ایک نبی جن کے ماننے والے 1 ارب سے زیادہ ہوں, اس نبی کی بیٹی کی قبر مخفی ہو جائے. کیسے ممکن ہے؟ ان کی اولاد طاہرہ تھی, بھائی قبر کیوں مخفی ہے؟ اللہ نے اسرار رکھے ہیں بی بی کی ذات گرامی کے ساتھ. اب بی بی کے مصائب کو بیان کرنا چونکہ اتنا سخت تھا, دشمنوں کا معاملہ تھا, مخالفین کا معاملہ تھا, ان کی طرف سے سازشوں کا معاملہ تھا, تو بی بی نے بھی ان سب کو درک کرتے ہوئے جول جملے کہہ دیے. کہا میرے مصائب وہ ہیں جو دنوں پر ٹوٹتے. تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے, پہاڑوں پر ٹوٹتے تو یہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتے. ابھی بھی کے مصائب کو انسان کیسے سمجھے؟ جب انسان تھوڑا سا تفصیل میں جاتا ہے اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو عزیزو, تم سب کو اور ہم سب کو ایک بات معلوم ہے, وہ یہ ہے کہ کسی مقام کا چھننا, کسی منصب کا ہاتھ سے جانا, کسی باغ کا بہت ہی پس چیز چلا جانا, یہ معاملہ نہیں تھا. معاملہ کیا تھا؟ سیدہ دربار میں آئے, ارے بے غیرتوں, یہ سیدہ کا در نہیں تھا جس سے تم سب نے کھایا تھا. یہ سیدہ کا وجود مقدس نہیں تھا کہ جب تشریف لاتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ایک طرف سے نبی کا نام لیتے ہو, اس طرف سے دوسری اس کی بیٹی کو کھڑا رکھتے ہو. کیا ظلم کیا تم لوگوں نے؟
بھائی ہماری دنیا کے اندر اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ کے لیے تو لوگ ویسے ہی راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی غم ٹوٹا ہے. آپ ذرا تصور کرنا, سیدہ کے اوپر غم ٹوٹا, محسن دنیا سے گیا ہے, اس پر تازیانے لگائے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں نا کہ بھائی سیدہ کے مسائل پڑھنا بہت سخت ہے, میں تو دل میں جرات نہیں ہے نہ میرے عقل میں اتنی ہمت ہے, لیکن میں آپ سے پوچھوں گا اگر کوئی خاتون اس مرحلے سے گزرے اس کو تماشے لگ رہے ہو, انہیں تازی آنے لگ رہے ہو. اور بھائی جب انسان کوئی اپنی زندگی میں اتنی مصیبتیں جھیل لیتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کچھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا تو ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں چلتا, پھر دنیا سے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن سیدہ کی ذات تو وہ ذات نہیں ہے. جب تک دنیا میں مشقتیں, مصیبتیں, پریشانیاں, در و دوار میں پس جانا اور ان تمام مصائب سے گزر جانا, اور جب دنیا سے گزر گئی تب کیا ہے, تب کربلا کا سفر ہے, اب شب عاشور ہے, اب بازاروں اور درباروں میں بی بی زینب کا جانا ہے. مشہور روایت ہے, مصدقہ روایت قبول کرتے ہیں, مقتل کے اندر لکھتے ہیں سید الشہداء شب عاشور کھڑے ہیں, اپنے ایک صحابی کے ہمراہ تنہائی میں کھڑے ہیں, اور وہ صحابی کہتا ہے مولا یہ بیابان ہے کربلا کا, یہاں پہ کوئی نہیں ہے, لیکن کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. اور سید الشہداء مہر تصدیق لگاتے ہیں اس کی آواز کے اوپر, کہتے ہیں ہاں تو نے نہیں پہچانا ہوگا, یہ میری ماں فاطمہ ہے, میدان کربلا میں ہے. ارے امام ابھی تو شب عاشور ہے, ابھی ظہر عاشور, پھر عصر عاشور, پھر شام غریبہ, پھر بے گور کفن لاشوں کا اور پھر بیویوں کا بازاروں میں جانا, سید سجاد کا گھوڑے کھانا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. پاک پروردگار اس کا اجر و ثواب تمام مرحومین بالاخص شہداء کی روح کو ایصال فرما. ان مصائب کے صدقے میں پاک پروردگار ان سب کے مقامات میں بلندی نصیب فرما, ان سب کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. خدایا ان مصائب کے صدقے میں, ذکر قرآن و اہل بیت کے صدقے میں, خدایا سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.